رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے. عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید اور آد و وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرہ مند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں. کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں. 1437 ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطر باٹ لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی پرکیف یادیں. سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
غیبت جو ہے یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے, اور جو ظاہری بیماری ہوتی ہے جسم کی اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ جان لیوا ہوتی ہے, لیکن جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں یعنی جو گناہ ہوتے ہیں, قلبی امراض ہوتے ہیں, یہ بسا اوقات ایمان لیوا ہوتے ہیں.
اللہ اکبر.
اور غیبت اتنی بری ہے, سود کتنا بڑا گناہ ہے.
جی
احادیث میں آتا ہے کہ یہ سود سے اور زنا سے بھی بدتر گناہ ہے.
غیبت یہ جس طرح ہمارے سکون کو برباد کرے گی, جس طرح ہمارے گھر میں یہ تباہی مچائے گی, نامہ اعمال کا جو حال کرے گی وہ اس سے جو ہے وہ بالا تر ہے.
جی جی. بہار شریعت میں غیبت کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کے طور پر بیان کرنا. امام ابن جوزی رحمہ اللہ غیبت کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا بات اسے پہنچے, یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے, اگرچہ اس میں تو سچا ہو. یعنی غیبت جب کی جاتی ہے اور جب تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں, تو آگے سے ہی عذر بیان کیا جاتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچی
ہے. ہم تو ساتھ بیان کر رہے ہیں, ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ رہے ہیں,
میں پروف کر سکتا ہوں اس کو. تو غیبت ہے کس شے کا نام؟ سچے عیب کو بیان کرنے کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عیب تم بیان کر رہے ہو اگر اس میں ہے تو وہ غیبت ہے, اور اگر وہ عیب نہیں ہے, جھوٹا عیب ہے, تو وہ بہتان ہوگا.
استغفر اللہ.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ بھی خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی کہ جتنی جلدی غیبت یہ نیکیوں کو جلا دیتی ہے.
استغفر اللہ.
مرحبا
ہماری عملی زندگی پر کس طرح اپنے برے افیکٹ جو ہے وہ چھوڑتی ہے.
جی غیبت جب ہم کرتے ہیں, کرنی نہیں چاہیے, کسی دوست کے بارے میں, کسی رشتہ دار کے بارے میں ہم نے غیبت کر دی, ایک تو گناہ ہمارے سارا آ گیا, دوسرا یہ ہے کہ جب اس تک وہ بات پہنچے گی
جی,
اب ایک فطرتی سی بات ہے کہ اس کے دل میں ہمارے لیے محبت کے جذبات نہیں پیدا ہوں گے. جی بلکہ اگر پہلے محبت کے جذبات تھے, ایک دوستانہ تھا, تو وہ نفرت میں بدلنا شروع ہو جائے گا کہ یار اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. اور جتنا قریب کا ساتھی ہوگا, جتنا قریب کا رشتہ دار ہوگا, جب اسے پتہ چلے گا کہ فلاں ہے جس کو میں اپنا اتنا عزیز دوست سمجھتا تھا, وہ میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے, تو اب یہ نفرتوں اور کینے اور خاندان میں جو ناچاکیاں ہوتی ہیں اس کی ایک فضا قائم ہوگی, اور دوستیاں جو ہیں وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. ویسے معاشرے کے بگڑنے کے اور نفرتیں اور دوریاں بڑھنے کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن ایک بنیادی سبب غیبت بھی شمار کیا جائے گا۔
سحری میں دودھ تو پی سکتے ہیں، بہتر ہے، اس میں دودھ پینے سے کچھ فائدے بھی ہیں۔ ان پیشنٹ کو بالخصوص ان کو تیزابیت کی شکایت رہتی ہے، کمپلین رہتی ہے، تو اس میں ان کو فائدہ دے گی، لیکن اس میں یہ ہوگا ٹھیک ٹھاک کوانٹیٹی میں کھانا پیا نہ کیا، بہت سحری زیادہ کوانٹیٹی میں نہ کی ہوئی ہو، دودھ ہو تو پھر ایک مناسب مقدار میں ہی دودھ کا استعمال کیا جائے۔ اور وہ پیشنٹ جن کو کولیسٹرول وغیرہ آلریڈی ریزڈ ہوتا ہے، ہائی ہوتا ہے، ان لوگوں کو اس کی چیز کی ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔
روزے کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں
جی،
تو یہ جو ہم کھانا بھی بنے پانی بھی بنے، تو اس کے بھی تو اپنے بینیفٹس ہیں۔
صحیح،
ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جو باڈی ہے، رمضان المبارک کا ایسا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے سارا سال جو ورک کرتی رہتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو پورا سسٹم اپنا، اور خاص طور پہ ڈائجسٹو سسٹم ہمارا، تو یہ اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، لازم بات ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ہیلنگ کے پروسیس وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے جو سسٹمس ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے، خاص طور پر ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، اور یہ اس کے اندر جو ریجنریشنس ہوتی ہیں، تو الحمدللہ اس سے جو ہے وہ پورا سال بندہ صحت مند اور توانا رہتا ہے۔
کھٹی تکانوں کا تعلق ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ خوراک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اگر نارمل خوراک لیں گے، نارمل ڈائٹ کا پیٹرن رکھیں گے، زیادہ اسپائسی چیزیں، زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں، یا بے وقت کا کھانا، یہ جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج کل ہم وقت پہ کھانا کھانا ہم لوگوں کا بڑا دشوار ہو گیا ہے، تو بے وقت کا کھانا، چائے کا زیادہ استعمال، کیفین کا زیادہ استعمال، یہ ہماری ایسیڈیٹی کو ریگولیٹ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، تو اگر اس چیزوں کو کنٹرول کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم بارہ کہتے ہیں، لیک آف ایکسرسائز، ایکسرسائز نہ کرنے کی وجوہات، اگر ایکسرسائز کریں گے تو آپ نے اگر فرض کریں کچھ کھایا بھی ہے ایسی چیز، تو وہ یوٹیلائز ہو جائے گی باڈی کے اندر، تو آپ کا یہ سسٹم آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا۔
ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیماریاں وہ ہیں کہ جن کا تعلق صفائی کے نہ ہونے سے ہے، کئی بیماریاں ہیں، کول بھی آ ہی رہی ہیں، یہ بیماری بارش کا کیا
سیزن ہو گیا ہے،
کوئی بنیاد ہم پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا صفائی ستھرائی بیماریوں سے بچاتی ہے، کیا گندگی سے بیماریاں واقعی اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ آدمی پرابلم میں آ جاتا ہے اس میں، کیونکہ صفائی کا اسلام و دین تو ہمیں درس دے ہی رہا ہے، صفائی کا اور ستھرائی کا، یہ سارے درس ہمارے پاس ہمارے دین کے ہمارے اسلام کے موجود ہیں، اور جتنی صفائی ستھرائی کا درس اسلام و دین دیتا ہے، ہمارا مذہب دیتا ہے، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔
امن تذكر جيراني بذي سلام،
امن تذكر جيراني بذي سلام،
ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم۔
ماہ مقدس کی پرزوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں، آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں۔
حدیث شریف میں آیا ہے، کان نبیوں و آدم بین الروح والجسد، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے، یعنی آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں ہے۔ حراست دیکھتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، آپ کا مقدس نام عرش و جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا، تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی بشارت دی گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شک صدر ہوا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی،
اللہ تعالیٰ نے میرا کی رات میرے پیارے آقا کو اپنا دیدار کروایا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کیا۔ اب سوچئے کہ جب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا، ان کے دامن میں چھپنے کو جگہ بس مل جائے، آقا کی ایک بار نظر پڑ جائے، آقا ہماری پکار سن کر ہمیں قبول فرمائے اور اپنے رب کے حضور بخشوا کر ہمیں جنت میں داخل کروا دے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان جہنم میں جلنے والوں کے والدین کے پاس تشریف لے جائیں گے، ان سے ارشاد فرمائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں بہت ستایا تو کیا نے ہماری اولاد نے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمائیں گے آقا دیکھو تو صحیح تمہارے بچوں کا حال کیا ہے، جب وہ دیکھیں گے کہ بچے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں ماں باپ کی شفقت میں قربان جاؤں، وہ کہیں گے آقا ہم نے ہمارے بچوں کو معاف کر دیا، اس عہد دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اس عہد دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔
اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان۔
حضرت سیدنا امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا میسرہ بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی نگاہیں کمزور تھیں ایک دفعہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے اور ایک شخص ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا تھا، ایک جگہ سے گزرے تو اس نے آپ کو بتایا کہ ہم قبرستان سے گزر رہے ہیں، آپ نے قبر والوں کو، مردوں کو، قبرستان والوں کو سلام کہا، السلام علیکم یا اہل القبور، پھر دعاؤں سے نوازا اور وہاں سے گزرنے لگے، تو اللہ عز و جل نے قبر والوں میں سے ایک قبر والے کو قوت گویائی عطا فرما دی، وہ فصیح زبان میں آپ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا، اے دنیا والوں تمہیں مبارک ہو، تم ایک ماہ میں چار حج کرتے ہو۔ حضرت سیدنا میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت فرمایا، اللہ عز و جل تم پہ رحم فرمائے، چار مرتبہ حج کیسے کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، نماز جمعہ ادا کرنا کیا تم نہیں جانتے کہ یہ حج مقبول ہے، غریبوں کا حج۔ انشاءاللہ عز و جل اس پہ مدنی پھول لیں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے محض جی، کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ کام عمل چھوٹا سا کریں اور اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دیگر امتوں میں شرف حاصل ہے کہ جو مقام اور مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کی امت کو نصیب ہوا وہ کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوا۔ اعتکاف کرنے والا ہے وہ اس کے لیے حج اور دو عمرے کے برابر ہے یا حج یا عمرے کے برابر ہے، تو اب یہ غور کرنا ہے کہ کتنے چھوٹے عمل پر کتنا بڑا اجر دے دیا جاتا ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم اللہ اکبر و اطیب، اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو ثواب کی نیت سے اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے۔
اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن۔
سورہ کافرون 6 آیتوں پر مشتمل اور قرآن پاک کے آخری پارے کی یہ وہ سورت ہے جو عموماً مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، 4 کل یاد ہوتے ہیں جس میں سے پہلا جو ہے وہ سورہ کافرون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے خطاب فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورت نازل ہوئی، قل آپ فرما دیجئے اور اس طریقے سے فرما دیجئے کہ اے کافروں، خلاصہ یہ ہوا اس سورہ مبارکہ کا کہ اے کافروں جس کو تم پوچھتے ہو میں اس کو نہیں پوچھتا اور جس کو میں پوچھتا ہوں اس کو تم نہیں پوچھتے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ مگر یہ جو آیت ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یہ نیچے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ آیت قتال سے منسوخ ہے۔ قرآن پاک کی بعض آیتیں ناسخ ہیں اور بعض آیتیں منسوخ ہیں۔ آج کے اس درس میں اور سبق میں یہ بھی سمجھتے چلیے کہ ناسخ اور منسوخ، منسوخ کے معنی واضح ہیں کہ جو چیز پہلے ہو اور اس کے بعد منسوخ ہو جائے یعنی ختم ہو جائے یا بدل دی جائے اسے کہتے ہیں، ناسخ جو بدلنے والی جو چیز ہے اسے ناسخ کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی بعض آیتیں قرآت میں پڑھی جاتی ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ دوسرے پارے میں کہا گیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ جو آیت ہے اس کے اندر وصیت کی فرضیت کا بیان ہے کہ ہر مرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آیت میراث نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے دیگر وہ آیتیں نازل فرمائی جس کے اندر ورثہ کے حقوق کا بیان ہے کہ کس کس وارث کو کتنا کتنا ملے گا، تو اب وصیت کرنے کا جو وجوب تھا وہ ختم ہو گیا، البتہ وصیت کرنا مستحب باقی رہا۔ اسی طریقے سے سورہ کافرون میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین، تمہیں تمہارا دین مجھے میرا دین، لیکن بعد میں وہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں مشرکوں سے قتال کا حکم دیا گیا کہ کافروں سے قتال کیا جائے، دین فقط ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو جو آیت قتال نازل ہوئی مفسر نے بیان کیا کہ وہ آیت قتال ناسخ ہے اور لکم دینکم ولی دین یہ جو ہے آیت حکمن منسوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم سے بھی ہمیں آشنائی نصیب فرمائے۔
اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
لا
مدینہ منورہ کو ایک خاص نام مدینہ سے تو ہم یاد کرتے ہیں، کیا اور بھی کچھ اسماء گرامی ہیں؟
جی ہاں، مدینہ کے ایک سے زیادہ نام مذکور ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور قرآن پاک میں بھی پرانے نام اور نئے نام۔ مدینہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شہر،
ٹھیک ہے،
شہر۔ لیکن جس شہر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرما ہے، کرم فرمایا، اس کو المدینہ کا نام ہی دیا گیا۔
صحیح۔
ایک آیت آپ نے تلاوت کی کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہاں المدینہ ذکر ہوا، یہ قرآن پاک کی 28 پارے کی سورہ المنافقون کی آیت تھی۔ اسی طرح ایک 11 پارے کی آیت میں ہے وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ،
سبحان
اللہ، یہ المدینہ ایک اور مرتبہ ذکر ہوا۔
اللہ،
اچھا، ایک اور جگہ ذکر ہوا کہ وَإِذَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبْ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ، یہ آخر آیا۔ یہاں جو ہے وہ مدینہ کا پرانا نام ذکر کیا گیا ہے جس کو یثرب، را کے زیر کے ساتھ یثرب ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ جو ہے کہنا نہیں،
جی کہنا نہیں چاہیے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مدینہ منورہ کو طیبہ اور طابہ بھی کہا،
ماشاءاللہ،
مطلب پاک،
کیا بات،
کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا ہجرت کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مناجات کی کہ اے اللہ اس ان یہاں سے بیماریوں کو جاحپا منتقل فرما دے،
ٹھیک ہے؟
تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول بھی ہوئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شفا ہی شفا اور طیبہ اور طابہ ہے،
کیا بات،
پاک ہے بالکل. اور دیکھیں ایک شہر کے نام زیادہ ہونا یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس کی عظمت اور شرافت بھی زیادہ
کیا
ہے.
بات ہے.
سورج کو عربی میں شم، انگلش میں سن اور اردو میں سورج کہتے ہیں. سورج اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے. سورج ہمیں بہت ساری روشنی دیتا ہے. اس کی روشنی کے بہت فائدے ہیں. سورج کی وجہ سے بجلی کم خرچ ہوتی ہے. انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں اور پودوں کو بھی اس کی روشنی سے فائدہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ سورج اتنی ساری روشنی کہاں سے لاتا ہے؟ یہ روشنی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے. عشق والوں کو تو گرمی بھی مزا دیتی ہے، کیونکہ سورج کی ہر ایک کرن روزانہ خوب دیدار مدینہ کا مزا لیتی ہے.
میں بلال حسین سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، راہ مہربانی ہوگی.
کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ مل جائے، اس کا روحانی علاج پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے وضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ جملہ اتنا پیارا لگتا ہے.
جی
کیا بات.
تو یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، یہ کلیم ہے، یہ کریم نہیں ہے، یہاں لام ہے. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے. اسی دوران چند بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے. گمشدہ انسان، سونا، مال، گاڑی وغیرہ انشاءاللہ عز و جل مل جائیں گے.
کیا بات.
بلکہ دیگر حاجات کے لیے بھی یہ عمل مفید ہوگا انشاءاللہ.
محمود بات کر رہا ہوں پتوں کی شہر سے. جی مسئلہ میرا یہ ہے، رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے ہے کہ اگر سحری چھوٹ جائے اور بندے کی آنکھ نہ کھل سکے اور وہ لیٹ اٹھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑے گا وہ والا، اور اگر وہ چھوڑے گا تو کیا وہ اس کی قضائی دے گا یا کہ کفارہ ادا کرے گا اس کا؟
جی اب سحری نہیں کر سکے تو اب روزہ چھوڑے گا، قضا کرے گا، کفارہ دے گا، کافی تفصیلات انہوں نے پوچھی.
دیکھیں سحری کرنا تو سنت ہے، اگر کسی نے سحری کے بغیر بھی روزہ رکھا تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اٹھ نہیں سکے، بہت دیر سے اٹھے. اب بہت دیر سے کب اٹھے؟ اگر تو یہ زوال سے پہلے پہلے اٹھ گئے ہیں تو ایسی صورت میں تو اب یہ نیت کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اگر زوال کا وقت بھی گزر گیا تو اب اس روزے کی نیت نہیں کر سکتے. اگر یہ زوال سے پہلے اٹھ گئے، انہوں نے روزے کی نیت کر لی تو ان کا روزہ ہو گیا.
ٹھیک ہے.
اور اگر یہ زوال کے بعد اٹھے یا یہ ویسے ہی دیر سے اٹھے، اب انہوں نے کسی وجہ سے روزہ نہ رکھا، تو ایسی صورت میں اگر تو یہ روزہ رکھ سکتے تھے، ان کو پتا تھا میں پورا بھی کر سکتا ہوں، نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور اگر زوال کے بعد ہی اٹھے یا کیفیت ایسی ہو گئی تھی جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اب یہ روزہ نہیں رکھتے تو ان کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اچھا یہ اٹھے تو زوال کے بعد، لیکن یہ جب سوئے تھے اس وقت نیت کر چکے تھے روزے کی.
دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اس طرح کا جب سوال ہوتا ہے تو عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ رات کو سوئے اور پھر اٹھے ہی، عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں جس نے رات میں روزے کی نیت کر لی تھی، اب اگر وہ زوال کے بعد بھی اٹھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ رات کو نیت کر چکا ہے،
ٹھیک ہے، روزے کے کوئی منافی بات نہیں پائے گی تو روزہ کنٹینیو کرے
جی.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
حضرت صاحب سے میرا سوال ہے، لیاقت علی ارنو سے بول رہے ہیں، ہمارا ضلع ایبٹ آباد ہے، تعویذ جو ہے بغیر وضو کے سی سکتے ہیں یا نہیں؟
قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے اگر تعویذ میں اور اس کو بے وضو ہاتھ لگتا ہے اس کاغذ کے عین آیت پر یا عین اس کے پیچھے آیت کے، تو یہ تو ناجائز ہے بے وضو. اور اگر وہ تعویذ اس طرح کا ہے کہ اس کو لپیٹ لیا، پلاسٹک میں بھی بند کر دیا یا موم جامع کر لیا، یعنی اب وہ نکل نہیں سکتا باہر، پلاسٹک اس کو کوٹنگ کر لی.
کوٹنگ ایسی ہے کہ جو کھل جاتی ہے، دو طرح کی کوٹنگ ہوتی ہے، ایک تو بالکل چپک جاتی ہے اور ایک کھلی کھلی ہوتی ہے، تو جو چپک جائے گی اس میں تو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے.
اگر وہ کوٹنگ چپک گئی ہے کھل نہیں سکتی، جیسے کہ وہ اس سے موم بتی یا کسی چیز سے اس کو چپکا دیا جیسے ہی، ہاں اس طرح کا اگر وہ پیکنگ ہے تو بے وضو بھی ٹچ نہیں کر سکتے. جیسے کہ ہمارے یہاں یا دکانوں پہ لوگ کارڈ بیچتے ہیں، اس کو لیتے وقت احتیاط کریں، اس میں لوہے قرآنی لکھا ہوتا ہے، لوہے قرآنی، اور اس میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، الف لام میم حا میم عین سین قاف، یہ سب آیتیں، تو یہ آیت قرآنی کا ہوتا ہے. بعض اوقات اور آیتیں لکھی ہوتی ہیں، یہ بیچ رہے ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. میں نے بارہا منع کیا ہے، اب بھی بیچتے ہوں گے، واللہ اعلم. بیچنا جائز، خریدنا جائز، مگر عام طور پہ لوگوں کا وضو ہر وقت ہوتا نہیں ہے، تو بیچارہ جو بے وضو اس کو پکڑے گا وہ ٹچ کرے گا، وہ گناہ گار ہوگا، مسئلہ پتہ نہیں ہوتا. اب پتہ نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے کہ سیکھا کیوں نہیں، سیکھنا ضروری ہے، سیکھتے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ اس طرح کے جو کارڈ بکتے ہیں وہ بیچنے والوں کو چاہیے کہ نہ بیچیں، اور آپ نہ خریدیں، خریدنا چھوڑ دیں گے تو بیچنا چھوڑیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابھی آپ سن رہے ہیں، وہ ساری دنیا بھی نہیں سن رہی. احتیاط اچھی ہے، مسلمان گناہ سے بچے، اس کی ہم کو فکر ہونی چاہیے. پھر موچیوں کو یہ چاہیے، یہ عام طور پہ اس میں ہمارے یہاں تو پٹھانوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ پٹھان ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو نمازی ہوتے ہیں، تو وہ تعویذ رکھ لے لا کے، اور جب نماز کے لیے وضو تو کرنا ہوتا ہے تو نماز پڑھ کر جب آئیں اس کو بھی اس کی سلائی کریں تو وضو ہو. تو مدینہ مدینہ بھلے پھر وہ آیتیں ہو یا نہ ہو، ایک وہ دل مطمئن ہو جائے گا. لیکن پاؤں میں اگر کوئی پکڑتا ہے تو وہ مہربانی کر کے ایسا نہ کرے، تو بہت خطرناک بات ہے.
اس کو پاپا یوں بھی پکڑتے ہیں، یہ کہ جیسے چپل تو پاؤں میں دبا لیتے ہیں، وہ جو اس کو کیا بولتے ہیں پکڑ جو ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے سے
پلاس
اس کے ذریعے تعویذ کو پکڑا، اور اس جو پلاس ہوتا ہے اس کو پھر انگوٹھے اور انگلی سے وہ دبا کے رکھتے ہیں، اس میں بچت ہو جائے گی؟
فرق تو پڑے گا، فرق پڑ جائے گا. کیا وہ دبا رہا ہے پلاس کو، تعویذ کو پاؤں سے نہیں دبا رہا، اگرچہ انڈائریکٹ وہ گرفت، اب اس کے سوا حل بھی تو نہیں ہے نا بھائی، کیا کرے، یہ ہاتھ سے سینا ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ یوں لٹکا کے اس کو سی سکے، نہیں سی سکتا، تو مشین میں بھی سلتے ہوں گے، لیکن وہ ارے یہ بیچارے چھوٹے آدمی ہوتے ہیں، یہ گلی کوچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مشین کہاں سے لائیں گے. یہ غیر مسلم بھی کام کرتے ہوتے ہیں، میں نے غیر مسلم بھی دیکھے موچی کا کام کرنے والے، تو یہ ذرا ان کو آیتوں کا تعویذ دینا سلنے کے لیے پتا ہو تو دیوا ہی نہیں، اس کے پاس تو ادب جیسی کوئی ہے تصور ہی نہیں ہوتا نا، وہ تو ہمارے قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے جان بوجھ کر ہی بیعت بھی کرے، تو اس لیے وہ دیا مسلمان کو چاہیے، اور نمازی نیک نمازی مسلمان ہو اس سے سلوایا جائے تو زیادہ مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعائے افطار، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
اللہم اجرنا من النار، پروردگار تیری توفیق سے اے اللہ ہم تیرے گھر میں حاضر ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ہاتھ اٹھا کر اپنی مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے، مولا مغفرت فرما دے، نگاہ رحمت کر دے، اللہ مغفرت سے نواز دے، مولا ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. جہنم کی آگ سے بچا لے, اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ نے سنا کہ گناہگار اس قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے, اس کی پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں, قبر آپس میں مل جاتی ہے. مالک اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ہم کہیں کہ نہ رہیں گے. اے اللہ ہمیں قبر اس طرح نہ دبائے کہ ہم کس جائے, مالک ہمیں قبر ایسے دبائے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے دباتی ہے. مالک آزاد کر دے, جہنم سے ہمیں نکال دے, ہم کبھی بھی جہنم میں لمحہ بھر داخل نہ ہو. مولا.
اس کے بعد آپ نے نصیحت, اصلاح انسانیت, حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جب اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں تڑپتی ہے, اولاد پریشان ہوتی ہے تو ماں تڑپتی ہے, اور جب اولاد اکیلی رہ جاتی ہے نا تو ماں ہوتی ہے جو اس کا ساتھ دیتی ہے, ماں ہوتی ہے جو اس کا دکھ بانٹتی ہے, باپ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. دوست چھوڑ دیتے ہیں, یار چھوڑ دیتے ہیں, کئی رشتے دار چھوڑ دیتے ہیں, باپ نہیں چھوڑتا بیٹے کو. اگر بیٹا دوستوں کو کہنا کہ میرے پاس کھانے کا مسئلہ ہے تو ہر دوست رحم نہیں کرتا, کرے گا تو ایک دو دن کرے گا, لیکن جس دن باپ کو پتا چلا نا کہ میرے بیٹے کے گھر میں کھانے کا نہیں ہے تو باپ اپنے ہی گھر کا آدھا راشن کاٹ کر بیٹے کو لا کر دے دیتا ہے کہ بیٹا تو کھا لے, تو کھائے گا تیرے بیوی بچے کھائیں گے, سکون مجھے ملے گا. یہ ہوتا ہے باپ. ماں اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر بچے کو پالتی ہے, بڑا کرتی ہے. ماں کیا ہوتی ہے یہ تو اس سے پوچھو جس کی ماں نہیں ہے. جس کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے اس بیٹے کو پوچھو کہ ماں کی قدر کیا ہوتی ہے. بڑی نالائق ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی ہے, اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے, اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتی ہے, اپنے ماں باپ کے احسان بھول جاتی ہے. بلکہ بد قسمت ہے وہ اولاد جو ماں باپ کو کہتی ہے کہ تم نے ہم پر کیا کرم کیا, کیا احسان کیا ہے, اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. ذمہ داری پوری کی ہے, احسان ہے ماں باپ کا ہم پر. ماں باپ کے احسان کو ماننے کا تو ہمیں قرآن کہتا ہے, ماں باپ کی عاجزی کرنے کا درس ہمیں قرآن دیتا ہے, ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا درس ہمیں ہمارا رب کا کلام دیتا ہے, ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہو یہ درس ہمیں ہمارے رب کا کلام دیتا ہے. قرآن کریم میں جا بجا والدین کے لیے احکامات موجود ہیں.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها
اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے
اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں
محمد سيد الكونين وفاق عليه
محمد سيد الكونين وفاق عليه
والفريقين من عرب ومن عجم
مولاي
اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی
بعد عصر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول
مرشد یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کو کچھ نہ کچھ منہ دکھائی دی جاتی کیا ان پیسوں سے عقیقہ کرنا جائز ہے
یہ پیسے کس کی ملک ہوتے ہیں منہ دکھائی گئے بچے کی جہاں جیسا عرف اگر عرف یہ ہے کہ بچے کو جو منہ دکھائی گئے پیسے دیتے ہیں یہ اس کی ماں کو دیتے ہیں ماں مالک ہوتی ہے پیسوں کی تو ماں کی اجازت سے عقیقہ ہو سکتا ہے اگر باپ اس کا مالک ہوتا ہے تو باپ کی اجازت سے ہو سکے گا
مجلس رابطہ کے تحت سے بھی بلوچستان پاکستان میں انجمن تاجران کے صدر محمد طارق سے ملاقات کا سلسلہ ہوا جبکہ گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں تحصیلدار ملک محمد اشرف اور ٹی ایم او راجہ ظہور احمد سے ملاقات میں انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بابت آگاہ کیا گیا ساؤتھ کوریا میں مبلغ دعوت اسلامی نے سجائے سب امام شریف کے تاج مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا ہوا سلسلہ ساؤتھ کوریا سے کچھ مناظر ملاحظہ کیجیے عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جبکہ لودھرا پنجاب پاکستان میں 10 روزہ سنت اعتکاف کے مناظر بھی پیش خدمت ہیں شعبہ تعلیم کے زیر انتظام مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں عظیم الشان شخصیات اجتماع کا سلسلہ ہوا اس اجتماع میں ایف سی اے سی اے پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز کے فائنینس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے شرکت کی رکن شورا حاجی آفو رضا تاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف کروایا جبکہ اسی مجلس کے تحت قائد اعظم میڈیکل کالج بھاولپور کے پرنسپل خواجہ ہارون خورشید اور رحیم یار خان کے مقامی میڈیکل کالج کے پرنسپل غلام مصطفیٰ آرائی سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا
اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں
امام نبوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحدیث الثانی عشر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے بہترین اسلام میں سے اسلام کی بہترین باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے لیے نافع نہ ہو مفید نہ ہو فائدہ مند نہ ہو یہ حدیث حسن ہے اور اس کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے یہ حدیث انتہائی جامع کلمات پر مشتمل ہے اور انسان کی زندگی کو بنانے والی انسان کی شخصیت کو بنانے والی یہ حدیث مبارکہ ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آدمی کا جب ایمان کامل ہو جائے آدمی کا اسلام اچھا ہو جائے، کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اس کے مکمل اسلام میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ لا یعنی یعنی فضول اور ایسی چیز، ایسی بات کہ جو اس کو دین و دنیا میں آخرت میں کسی طرح نفع دینے والی نہ ہو، اس کو چھوڑ دیں۔ اس بات کو ہم اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ان کے حوالے سے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا تھا کہ انہوں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہما وقت حاضر رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، آپ علیہ السلام سے حاصل کیا، اس کی بہترین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی فضول چیزوں کو چھوڑ دے، فضول باتوں کو، فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرئی، آدمی یعنی اس میں آدمی سے مراد مرد بھی شامل ہے اور عورت بھی شامل ہے، کہ جو بھی شخص ہے، ایک شخص کامل جو ہے، اس کے ایمان میں سے، اس کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ فضول اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بہترین اسلام میں کی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اسلام کے محاسن، اسلام کی بہترین باتیں بہت ساری ہیں، جن میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ بندہ لا یعنی اور فضول باتوں کو ترک کر دے، فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ ترکہ ما لا یعنی ہی، ان باتوں کو چھوڑ دے کہ جو اس کے لیے غیر مفید ہیں۔ عمومی طور پر یہاں جو لا یعنی لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد لیا جاتا ہے فضول گفتگو کو، ایسی گفتگو کہ جو فضول ہو، نفع دینے والی نہ ہو۔ لیکن یہ حدیث پاک صرف زبان کے حوالے سے خاص نہیں ہے، بلکہ اس میں اور تمام کے تمام معاملات شامل ہیں، چاہے وہ آدمی کے دنیاوی معاملات میں سے ہو، چاہے وہ دینی معاملات میں سے ہو، چاہے وہ اس کے اخروی معاملات میں سے ہو، کسی طرح کا معاملہ ہو، تمام معاملات کے حوالے سے یہ حدیث پاک شامل ہے۔ ہر معاملے کے بارے میں یہ حدیث پاک رہنمائی کرنے والی ہے۔
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔
سوال ہے یہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحومین یا اپنے والدین کو اصال ثواب کرتے وقت ان کا نام لینا ضروری ہے؟
نام لیں گے تو ان کو زیادہ اچھا لگے گا۔
سبحان اللہ،
یہ ہوتا ہے، سب کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ میں جیسے کہ آپ تینوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تینوں ضرور کل کرم فرمائیے گا، تو دیکھیں سلمان بھائی آپ نے آنا ہے یہاں، تو ابھی سلمان بھائی کو الگ سے ایسا لگے گا کہ یار مجھے کو تھوڑا سا خاص بولا نا، تو نام لینے سے جس کا نام لیا جائے گا امید یہی ہے کہ اس سے زیادہ خوشی ہوگی، نام لینے میں حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، نگران شورا صحت ہے کہ بعد از ماہ رمضان بھی اپنے بیانات نشر مقرر کرنے کی مجلس مدنی چینل کو اجازت دے دیجیے، صبح تہجد کے وقت سے لے کر اشراق و چاچ تک۔
سر میں شعبہ بنا ہوا مجلس مدنی چینل کی جو ہے وہ اپنے طور پر بہت کچھ کر ہی رہی ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ مجلس کو ڈکٹیشن دینے کا مزاج ہونا نہیں چاہیے، بالخصوص اپنے بیان کے حوالے سے، کہ جیسے میں اپنی مجلس کو کہتا رہوں کہ میرا بیان اس وقت لگا دیجئے گا، تو میرا فلاں بیان اس وقت لگا دیجئے گا، تو میرا یہ بن اس وقت لگا دیجئے گا، یہ بات بعض اوقات اپنائیت میں تو کبھی کبھی چل جاتی ہے، لیکن بیسیکلی دیکھا جائے تو شاید یہ انداز حکمت عملی کے خلاف ہے، کیونکہ سلمان بھائی انسان کے ساتھ شیطان جو ہے نا اس کے خون میں گردش کر رہا ہوتا ہے،
جی
اگر آپ اس طرح کریں گے نا اور اپنے بیانات، اپنے اوقات کار کہ میرا اجتماع ہے، میرا بیان ہے، اس کو براہ راست کر دو، اس سے فلاں ٹائم پر ریکارڈ کراؤ یا پیک ٹائم میں اس کو آپ چلا دیجئے، تو تھوڑا بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہیے، ہم بھلے گھما پھرا کر تھوڑے اس کے باہر کوئی اور کہے نا کہ یار ان کا بیان، جیسے میں آپ کے بارے میں کہوں گا یار سلمان بھائی کا، یا ہمارے اسد بھائی کے بارے میں کہو یار اسد بھائی نے جو اس دن جو نعت شریف پڑھی تھی نا، اب اسد بھائی کا جا کر ڈائریکٹ کہہ دیں کہ وہ جو میں نے میلاد حال میں پڑھا تھا نا، یہ بہت اچھا کلام تھا، میں نے بھی زندگی میں پہلی بار اتنا شوق سے پڑھا تھا، پھر اس کو چلایا کیجئے گا۔
تو اگلا تو شاید مسکرا کر یوں کر دے گا نہیں نہیں میں نے بھی سنا تھا, لیکن اس وقت دل میں اس کے خیال ہے کہ یار اس کو بڑی اپنے کلام سننے کی پڑی ہوئی ہے. تو اس یہ حکمت عملی کی بات ہے, جو اس طرح کی حکمت عملی چک جاتے ہیں, کہتے ہیں یار اپنائیت ہے, آپس میں تعلق بہت اچھا ہے, تو جب تک تعلق اچھا ہے تب تک اچھا لگے گا, جس دن تعلق ٹوٹ جائے گا اس دن ساری فائلیں کھل جائیں گی. کہہ رہے یار جب ٹھیک ہے ہوتا ہی ہے بعض اوقات, کیونکہ امیر سنت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی, جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے, اور جس سے نفرت ہو جائے نا اس کی عطر سے بھی بو آتی ہے. تو وہ جو محتاط شخص ہوتا ہے نا وہ سدا سکھی ہوتا ہے. تو میری تو یہی مدنی نتیجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں, یعنی کہ تو یہاں تک عرض کروں گا کہ گھر والوں کو بھی ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, قریب ترین دوستوں کو بھی ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی. ہم لوگ اپنی کمزوریاں اپنے دوستوں سے اور اپنے جان پہچان والوں سے شیئر کرتے ہیں, نہ کیا کریں, اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی ہو گئی ہے, کوئی ایسا پرابلم ہے, تو اب دعا کسی سے کروانی ہے, آپ کو حسنِ ظن ہے کہ یار یہ دعا کریں گے دعا قبول ہو جائے گی, تبھی ان کو اپنی بیماری اپنی وہ کمزوری اپنا وہ عیب بتانا کب ضروری تھا. آپ دعا کیجئے, میں ایک بہت آزمائش میں ہوں, اللہ میری آزمائش دور فرما دے. بات بہت مختصر ہے اور بہت جامع ہو جاتی ہے, اگلا دعا کر دے گا یا اللہ اس کی آزمائش دور کر دے تو بس ہمارا تو کام ہو گیا نا. اسی طرح اگر کوئی ہاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈیفینیٹ ڈاکٹر کو بات بتانی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو بیماری کی تشخیص کرنی ہے, اس کو علاج کرنا ہے, دوا دینی ہے. تو لیکن ڈاکٹرز کی جو میں فیلڈ کو جو جانتا ہوں تو ڈاکٹرز کی فیلڈ جو ہے بڑی امین ہوتی ہے, یعنی کہ یہ امانت دار فیلڈ ہے. یہ ڈاکٹرز مریض کے عیوب دوسرے مریض کو یا کسی اور کو اتنے بتانے کا ایسے واقعہ سنے نہیں ہے. اسی طرح مفتی جو ہوتے ہیں نا, عالم اور مفتی, یہ بھی امین ہوتے ہیں. وہ شخص جا کر اگر دیکھو شرعی مسائل کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں بتا سکتا, وہ کیا کرے, نمازوں کا مسئلہ ہے, طہارت کا مسئلہ ہے, میاں بیوی کے آپس کے مسائل ہیں, وہ شرعی رہنمائی لینا چاہ رہا ہے, تو ڈیفینیٹ اس کو جا کر بات کرنی پڑے گی. کوشش کرتا ہے کہ یہ آدمی مطلب کہ تھوڑی سی وہ تہدار بات کر لے کہ کسی کا اگر ایسا مسئلہ ہو تو, لیکن بعض اوقات اپنی ہی بات کرنی پڑتی ہے. تو مفتی ہو, مفتی اسلام اور عالم دین اور علم, علم دین کا عالم ہو, تو ایسے اس شاقان رسول سے جب بھی آپ کوئی مسئلہ بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ انہیں امین ہی پائیں گے, یہ ان کا منصب ہے. تو یہ ایک حکمت کی بات میں نے عرض کی ہے کہ ہر ایک کو اپنی کمزوریاں بتاتے پھرنا یہ درست نہیں ہے, مطلب کہ اپنی فلاں چیز تو میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا ہے, اس طرح کی باتیں بتانے سے آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر اس نے کہیں بات کھول دی نا تو بعض اوقات بہت رسوائی ہو جاتی ہے. یہ ایک حکمت کے مدنی پھول تھے جو امیر سنت کی صحبت سے سیکھنے کو ملے, میں نے آپ کی طرف بڑھا دیے.
جمعت المبارک کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ عربی کی بجائے اردو میں بھی دے سکتے ہیں؟
خطبہ عربی میں سنت متوارثہ ہے, تو اس سنت کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اردو میں خطبہ نہ دیا جائے, صرف عربی میں خطبہ دیا جائے. اچھا یہ دلیل نہیں چلے یہاں کہ عربی میں سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم مقامی زبان میں خطبہ دیتے ہیں, اردو میں یا انگلش میں یا فلاں میں. تو پھر نماز میں جو عربی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور دیگر سورتیں اور التحیات, یہ کون سا سمجھ میں آتی ہے؟ تو اب یہ بھی انگلش میں کر لو, پھر اردو میں کر لو. تو جو شریعت نے ہمیں کہا نا لبیک, اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے, ورنہ ایسی ٹھوکر لگے گی کہ اٹھ نہیں سکیں گے. اذان بھی تو عربی میں, یہ کون سا سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت عربی میں کرتے ہیں الحمدللہ, کریں گے انشاءاللہ. خطبہ بھی عربی میں پڑھیں گے انشاءاللہ. عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عربی سے ہم کو پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا آر ہے.
میں فطرانے کی رقم یہاں ساؤتھ افریقہ ادا کروں یا میرے گھر والے پاکستان ادا کر سکتے ہیں؟
دنیا میں جہاں بھی کسی کو وکیل کر سکتا ہے کہ میرا فطرہ تم ادا کر دو, رقم بھجوا دے وہ, یا اگر کوئی دوست ہے اور وہ اطلاع کر دیتا ہے, یا گھر کے افراد اطلاع کر دیتے ہیں کہ آپ کا فطرہ ہم یہاں ادا کر دیں گے. تو جہاں بندہ ہے اس ملک کے حساب سے, اگر دوسرے ملک میں دینا چاہتا تو اس ملک کے حساب سے مالیت کی رقم یا وہ چیزیں دینی ہوں گی. خالی کرنسی بھی شرط نہیں ہے. اور جیسے گیہوں دے دیں اور کھجور دے سکتے ہیں, چھوارے دے سکتے ہیں اور کشمش دے سکتے ہیں. کشمش مہنگی ہے, ثواب بھی زیادہ ملے گا. اس سال کا 1437 ہجری کے رمضان مبارک باب المدینہ کے لیے کشمش کے حساب سے بھی 1600 اور کھجور کے حساب سے بھی 1600 فطرہ, اور جو شریف 320 روپے ایک فطرے کے, جبکہ گندم کے حساب سے لکھا ہے 100 روپے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں صدقہ فطر ادا کرنے میں تین فضیلتیں. صدقہ فطر ادا کرنے کی پہلی فضیلت روزے کا قبول ہونا. ایک حدیث کے مطابق ورنہ روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا. دوسری سکرات موت میں آسانی, اور تیسری عذاب قبر سے نجات. صدقہ فطر دینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے.
عید کا چاند جب دکھے گا نا, اس میں اکثر لوگ ہم نے کہتے ہیں سنا ہے کہ یار مولانا کے بچوں کے کپڑے سل رہے ہوں گے تو ان کس کا چاند کر دیں گے, نہیں تو وہ کس کا چاند کر دیں گے. اس طریقے سے عمر گرام میں تہمت لگانا اور اسی باتیں کرنا یہ کیسا ہے؟
بے باقی ہے, بہت بری بات ہے. بےچارے جو مولانا جو ہے یہ تھوڑی اپنی مرضی سے کوئی چاند کا اعلان کرتے ہیں. چاند نظر آ گیا ہے نا, شریعت نے جو گواہوں کی شرائط مقرر کی ہیں اس کے مطابق گواہوں نے آ کر اقرار کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے, اور علماء نے ان سے سوال جواب بھی کیے جو ایک شریعت نے وہ اس کا معیار رکھا ہے. اب یہ علماء مطمئن ہو گئے وہ چاند کا اعلان کر دیں گے. تو اس میں اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ گناہ کا کام ہے. کسی بھی مسلمان پر تہمت نہیں رکھ سکتے, اور علماء پر تہمت رکھنا یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. توبہ کرے اور ایسی باتیں نہ کیا کرے. عید کا چاند نکالنا تو ملا مولوی کا کام ہے, نعوذ باللہ یوں بھی کہتے ہیں لوگ, اور اس طرح 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 کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ رمضان شریف کے جانے کا ایک احساس بندے کو ہو کہ رمضان رخصت ہو گیا, میں نے اس کی قدر نہیں کی, اب وہ چلا گیا, یہ سب حسرتوں کے ساتھ بندہ جو ہے وہ چاند رات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, ٹھیک ہے. اور اس کے بجائے یہ بحثوں کا بازار گرم کر دیتے اور علماء پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے. تو یہ ایسی حرکتیں بند ہونی چاہیے, آپ کی آخرت کے لیے بہت نقصان دہ اگر ایسی باتیں کریں گے. تو بعض اوقات اختلاف بھی ہوتا ہے علماء کا, تو اس میں بھی آدمی جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے, کچھ بک بک نہ کرے. پھر یہ کہ چاند دیکھنے کی ترکیب میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو علماء نہیں ہوتے, وہ بھی شامل ہوتے ہیں اس میں, سائنٹسٹ بھی شامل ہوتے ہیں, سائنسدان وغیرہ بھی, لیکن بس وہ ذہن اتنا خراب ہو گیا لوگوں کا کہ یہ ہدف تنقید بنائیں گے تو علماء کو بنائیں گے کہ مولانا یوں مولانا یوں. یہ اپنے جو برادری کے جو ہوتے ہیں منڈانا, ان کو کچھ نہیں بولتے, تو یہ منڈانا ہوتے ہیں, داڑھی منڈے, تو یہ مولانا کو برا بھلا بولتے ہیں, تو منڈانا کو سیف سائڈ دے دیتے ہیں کہ تو ہمارا آدمی ہے تیرے کو نہیں بولے گا, بھلے سب کارنامہ تیرا ہو. نہ منڈانا کو بولے نہ مولانا کو بولے, کسی کو کچھ نہ بولے. اگر کسی نے نعوذ باللہ من ذالک غلط بھی اعلان کیا, نعوذ باللہ من ذالک, کسی مسلمان کے بارے میں ہم کیوں بدگمانی کریں, تو اس کا جواب آخرت میں اس نے دینا ہے, ہم نے نہیں دینا. پھر بھی ہم بک بک کر کے اپنی آخرت داؤں پر لگائیں.
Bye.